الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم یہ قرآن کریم کی آیتیں بالکل سچی ہے. کیا کافروں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ وہ لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں, ان کو ان کے مالک کے پاس سچائی کا مرتبہ ملے گا. ان لہم قدم صدق عند ربہم, ان کے رب کے پاس سچائی کا مرتبہ ملے گا. قال الکافرون, کافروں نے کہا یہ پیغمبر ان ھذا لساحر مبین, یہ کھلا جادوگر ہے, یا نعوذ باللہ یہ قرآن کھلا جادوگر جادو ہے. الحمدللہ رجب کا مہینہ بھی شروع ہوا. جن لوگوں نے دعا پڑھی ہے ماشاءاللہ, نہیں پڑھی ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور پڑھ لے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ ہم سب کو رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں بے انتہا برکت عطا فرمائے, اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے. اس میں عبادت کی, روزہ رکھنے کی, تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس رجب کے مہینے سے ہم سورۃ یونس کو شروع کر رہے ہیں. یاد رکھو ہم نے 10 پارے مکمل کیے الحمدللہ, ثم الحمدللہ, 10 سال میں ہم نے 10 پارے کو مکمل کیے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جو بات کہی گئی, سنی گئی, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیت صحیح ہوگی اللہ نیت پر فیصلہ کرتا ہے. آپ لوگ سننے کی نیت سے بیٹھتے ہیں, یاد رکھو نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہے سارے عمل پر, سارے عمل پر. سننے کی نیت, عمل کی نیت ہوگی جب تک قرآن پورا ہو. اے اللہ ہم سنتے رہیں گے, جو کچھ پہلے معلوم نہیں تھا ہمیں سننے کے بعد معلوم ہو گیا. چاہیے تو تھا کہ ہم جب بالغ ہوئے اسی وقت سے قرآن کو سمجھتے, کسی کے پاس بیٹھ کر ترجمہ اور اس کی تشریح کو سمجھتے, لیکن یا اللہ ہماری کوتاہی رہی, کاہلی رہی, پھر بھی بڑی عمر میں ہم تیرے قرآن کو سمجھ رہے ہیں, طلب کر رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں. تو آپ لوگ علم حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھیں کہ اللہ پوری زندگی جب تک یہ قرآن ہم پڑھتے رہیں, ہم طالب علم ہیں, تو آپ لوگوں کو طالب علم کا ثواب ملتا رہے گا. طالب علم کے لیے آسمان کے پرندے, جنگل کے درندے, سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. تو آپ طلبہ طالب علم کی نیت سے درس میں بیٹھیں گے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے, تو پوری زندگی علم کے طلب کرنے کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا. جیسے میں نے سورہ توبہ میں بالتفصیل آپ کو سمجھایا تھا کہ جو آدمی طلب نیت، طالب علم صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو مدرسے میں 10 سال رہیں، طالب علم اس کو بھی. پہلے زمانے میں کہاں مدرسہ تھا، لوگ سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے کبھی ایک آیت کو سیکھنے کے لیے، 2 آیت کو سیکھنے کے لیے، 10 آیت کو سیکھنے کے لیے، سورت کو سیکھنے کے لیے دوسری کنٹری میں جاتے تھے. مستقل مدرسہ تو نہیں تھا، کبھی ایک کتاب یہیں جا کے پڑھی، پھر اس کے بعد کچھ مسائل وہاں جا کے پڑھے، کچھ حدیث وہاں جا کے پڑھی. تو آپ لوگوں کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے. تو چاہیے تو تھا کہ شعور جب ہوا تب سے ہم سیکھتے، لیکن چلو دیر آیت درست آیت، اللہ پاک نے پھر بھی ہمیں موقع فر اللہ پاک صحیح ہو، ورنہ نیت صحیح نہیں ہے تو پھر نیت کے صحیح نہ ہونے پر اللہ کوئی ثواب عطا نہیں فرماتے. ابن ماجہ شریف کے حدیث سے، ایک بندہ نکاح کرتا ہے خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے وہ بندہ، اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے نکاح کرتا ہے، دونوں کے ثواب میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نکاح کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ قیامت میں اس کو عزت کا تاج پہنائے گا. دیکھو نیت میں کتنا بڑا فرق ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے نہ دینے کی نیت سے کہ میں نہیں دوں گا بعد میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چوری کرتا ہے، یہ ڈاکہ زنی کرتا ہے، نیت کی وجہ سے یہ چوری کرنے والا بن گیا. حالانکہ نیت اس کی قرض لینے کی ہے، لیکن اندر میں نیت کیا ہے، نہ دینے کی ہے، تو یہ چور بن گیا. بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہم اپنی نیت کو صحیح کر لیں. ساتھ ساتھ میں دوسری بات یہ بھی، ہم درس قرآن کو سنیں، درس قرآن کی مجلس میں بیٹھیں کہ اللہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیں، ہماری زندگی کو بدل دیں. انقلاب کا معنی جو آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے جو پوری دنیا میں دیکھو ینگسٹرز ہیں، سارے کہتے ہیں حکومت بدلنی چاہیے، یہ بدلنا چاہیے، یہ بدلنا، یہاں تک کہ آج تو لوگ کہتے ہیں قرآن میں بہت ساری باتیں بدلنی چاہیے، حدیث میں بہت ساری باتیں پرانی ہو گئی بدلنی چاہیے. یہ انقلاب یہاں مراد نہیں ہے. انقلاب سے مراد کہ ہم 10 پارہ پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، 10 پارہ پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ معلوم ہوا ہے. اے اللہ اسی کو ہماری زندگی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے کہ ہماری زندگی بدل جائے. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، ایک من علم اگر سیکھ لیا اس میں ایک چھٹانک، چھٹانک کے معنی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر عمل آ گیا تو یہ زندگی تمہاری بن گئی ہے، انقلاب آیا ہے. لیکن اگر پڑھتا ہی رہا انقلاب نہیں آیا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو انقلاب کی کہ اپنی زندگی بدل جائیں، پہلے میں جاہل تھا اب کچھ سیکھ ہوں معلوم، اب اپنی زندگی کو بدلیں کہ قرآن میں اللہ پاک نے کیا اور کیا فرمایا، پچھلی قوم کو عذاب کیوں دیا، اور اللہ کی توحید کا کیا مطلب ہے، شرک کا کیا مطلب ہے، نماز کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں اب سنتے چلے آ رہے ہیں. تو اپنی زندگی میں کچھ انقلاب آنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں انقلاب بھی نام، دیکھو یاد رکھو قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، قرآن کا ٹاپک ہی انسان ہے، کہ انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اپنی زندگی بدلے. اگر یہ نہیں بدلے گا تو پھر بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، کتنا ہی آدمی ایکسکیوز کرتا رہے اس کو تو اپنے دل کی حالت تو معلوم ہی ہے میں کیسا ہوں. آدمی کتنا ہی جھوٹ بولتا لیکن اندر سے اس کو معلوم میں کیسا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، تجھے تو اندر کی حالت تو معلوم ہی ہے. انقلاب ہوگا اللہ کی صفتوں کا دل میں آنا، زندگی میں آنا. ورنہ خالی آنکھ اور کان اور پورے بدن کا نام انقلاب نہیں. انقلاب نام ہے اپنی زندگی بدل جائے, راہ راست پر آ جائے, صحیح راستے پر آ جائے. پہلے نمازی نہیں اب نمازی بن جائے, پہلے برے کام کرتا تھا برے کام چھوڑ دیں. اسی کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم میں فرماتے ہیں. احیاء العلوم بہت بڑی کتاب ہے, یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں امام غزالی. لیکن یاد رکھو کہ جیسا آدمی ہو اس کی زندگی سے اس کی کتاب پہچانی جاتی ہے نا. جیسے اگر میرے پاس ایک انجینئر بیٹھا ہے, یا ایک کیا بولتے ہیں یہ کوئی کارپنٹر بیٹھا ہے, اس کو میں جا کر کہوں مجھے درد ہے سر میں درد ہے دوا دے دو, تو وہ کیا پاگل ہے کیا؟ میرے پاس تو کارپنٹر کا علم ہے, میرے پاس تو انجینئر کا علم ہے, اس کے پاس دوا نہیں, وہ ڈاکٹر نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بہت بڑے حدیث کے امام نہیں تھے, آپ دیکھیں گے احیاء علوم میں بہت ساری حدیث وہ اتنی اونچی پائے درجے کی نہیں ہے, لیکن انسانیت کو زندگی بنانے کا جو طریقہ انہوں نے احیاء علوم میں لکھا ہے, عجیب کہ آدمی اس کو پڑھتا ہے. پہلے زمانے میں عورتیں بھی امام غزالی کی احیاء علوم گھر میں پڑھتی تھی, مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی. اس کتاب کو پہلے زمانے میں لوگ پڑھنے کے لیے جاتے تھے, اس لیے کہ اس میں انسان کو اپنی زندگی بنانے کے بہت سارے راستے بیان فرمائے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا امام تھا. کیسا آیا کہ انسان جو ہے بالغ ہوتا ہے ناپاکی کے نکلنے سے, ہے نا, ناپاکی نکلتی ہے, اس کو احتلام ہوتا ہے تو سمجھا یہ کیا ہو گیا, بالغ ہو گیا. تو انسان کی بلوغیت پہچانی جاتی ہے اس کی ناپاکی کے نکلنے سے, اور فرمایا انسان کی انسانیت پہچانی جاتی ہے اس کے دل کو صاف کرنے سے. اگر دل صاف نہیں ہوگا, اندر کا صاف نہیں ہوگا, تو پھر انسان انسان نہیں, وہ تو جانور ہے. اس لیے امام غزالی اس کے مثال دیتے ہیں, بہت اچھی مثال دیتے ہیں. چلو بات سے بات نکلی تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم درس قرآن کو پڑھتے ہیں مطلب کیا ہے ہمارا. قرآن کو سمجھنے سے, درس قرآن میں بیٹھنے سے, ہمارے اساتذہ قرآن شروع کرنے سے پہلے کچھ نصیحت فرماتے تھے کہ اللہ کا اتنا بڑا کلام ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں, کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ کا, اور اللہ کے منہ سے نکلا ہوا. القرآن کلام اللہ وخرج منہ, اللہ کے اندر سے نکلا ہوا یہ کلام ہے. جیسے میں بول رہا ہوں میری زبان سے نکلا ہوا کلام ہے, یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام. تو اللہ جتنا بڑا اس کا کلام بھی اتنا بڑا ہے. تو ہم کس بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ امام غزالی رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرماتے, فرمایا جہاں وہ احیاء علوم میں جانوروں کی قسم بیان فرماتے ہیں, فرمایا ایک قسم کے وہ جانور ہے جو انسان کو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں, کبھی دودھ دے کر, کبھی اس کا گوشت کھا کر, اس کی چمڑی سے, اس کے بالوں سے, اس کے بدن کی ہڈیوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے, اس کے وول سے فائدہ ہوتا ہے. یہ قسم کے جانور ہے, جب یہ فائدہ دینا چھوڑ دیتے تو انسان اس کو ذبح کر دیتا ہے, لیکن یہ چونچا نہیں کرتے ہیں, ہر وقت فائدہ ہی دیتے ہیں زندگی بھر. یہ ایک وہ جانور ہے. دوسرے وہ جانور ہے, بڑی عجیب بات فرمایا, جو نقصان ہی پہنچاتے ہیں, اس کو دیکھ کر انسان مارنے کے لیے دوڑتا ہے, جیسے سانپ اور بچھو ہے, مارنے دوڑتا آدمی, یہ بھی تو جانور ہے, لیکن یہ فائدہ نہیں پہنچاتے, یہ نقصان ہی نقصان پہنچاتے ہیں, کبھی فائدہ نہیں پہنچاتے. اور تیسری قسم کے جنگل کے وہ بھی جانور ہے جو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. حضرت نے بڑی عجیب مثال دی, فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو لوگوں کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں, ان جانوروں میں سے نہ بنو جیسے کتا ہے. چلو یہ تو ایک ایسا جانور ہے کہ وہ کبھی اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان والا جانور ہے, لیکن کبھی اپنی وفاداری کو بھی پوری کرتا ہے. اگر انسان ہو کر وفاداری سے بھی بدتر ہو گیا یہ تو. حالانکہ کتا ایک ایسا جانور ہے جو نقصان پہنچاتا ہے, لیکن کبھی اس کو روٹی ڈال دو تو اپنی وفاداری کو پوری کرتا ہے, اس کو کھلا دو تو اس کے بہت سارے فائدے پھر ظاہر بھی کرتا ہے. कभी ये ड्रग्स सूंघ लेता है, कभी ये फायदा पहुंचाता है, कभी ये फायदा, कभी चोर को पहचान लेता है, कभी मर्डर को पहचान लेता है, कभी क्या और कभी क्या, अपनी वफादारी पूरा करता है खाने के बाद। लेकिन इंसान ने अल्लाह का रात दिन खाया फिर भी उसकी वफादारी नहीं की, तो ये तो फिर कुत्ते से भी बदतर हुआ, जिसको अल्लाह कुरान में कहता है कभी कभी बलहुम अदल, जानवर से भी बदतर बन जाता है इंसान। हमें उसमें से नहीं बनना, हमें तो उस जानवर की तरह बनना है जो नफा ही नफा पहुंचाता है, जो नफा ही नफा पहुंचाता है। जो दूसरी किस्म का, चलो वो नफा तो नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता। अगर हमसे किसी को नफा ना पहुंचे तो हम किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए, ऐसे जानवर भी है। दूसरी किस्म में से बन जाए, अगर इसमें से नहीं तो कम से कम हम नफा ही पहुंचाए इंसान को। ये कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसको हम समझ करके लोगों को नफा पहुंचाने वाले बने, अपने घर में, अपने औलाद में, अपने पड़ोस में, सबको। ये सारी बातें कुरान हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी ऐसी बन जाए कि हम लोगों को नफा पहुंचाने वाले बने, लोगों को फायदा पहुंचाने वाले बने, कमजोरों की मदद करने वाले बने। ये सारी बातों से हमें यही तो पता चलता है। हदीस नहीं पढ़ी आपने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत में एक आदमी को अल्लाह बुलाएगा, आओ इधर आओ इधर आओ, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, तो अल्लाह तू कैसे भूखा हो सकता है। फरमाया मेरा फुला बंदा भूखा था, तू उसको खाना खिला देता तो वो खाना आज मेरे पास तुमको मिल जाता। फिर दूसरे को मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, फरमाया अल्लाह तुझे पानी की क्या जरूरत है। फरमाया फुला मेरा बंदा ये प्यासा था, अगर तू उसको पानी पिला देता तो ऐसी सूरत में वो पानी जो है ग्लास आज मेरे पास पाता, तू यहां आज वो पानी मिलता और उस पानी के सदके तेरी मगफिरत हो जाती। लेकिन तीसरी बात क्या फरमाई, मैं बीमार था तूने मेरी तीमारदारी नहीं की। फरमाया अल्लाह तू कहां बीमार हो सकता है, अल्लाह कभी बीमार हो सकता है, नहीं हो सकता। फरमाया अगर फुला मेरा बंदा बीमार है उसकी तीमारदारी कर लेता, उसकी पूछ ले, उसको पूछ लेता अल्लाह में तुझे खाना मिल जाता, पानी आज मिल जाता, लेकिन अगर तू किसी बीमार की पूछ लेता, उसकी उसकी क्या है उसकी तीमारदारी कर लेता, उसकी रखवाली यानी खबरदारी खबर ले लेता, तो मैं अल्लाह को वहां पा लेता। मालूम होता है अल्लाह बीमारों और कमजोरों के पास होता है, होता है। ये बात हदीस के अल्फाज से मालूम होती है। इससे उलमा फरमाते हैं कि खिलाने और पिलाने से भी ज्यादा किसी मुसलमान की मदद करना है, कमजोर है, बीमार है, वरना इतना छोटा अमल आपने एक मिनट के लिए उससे मुलाकात की, भाई तेरी खबर तू कैसा है तेरी, उसकी खबर पूछ ली तो सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करें, और शाम में करे तो सुबह तक। तो कुरान करीम और दरस कुरान के अंदर बैठकर अल्लाह पाक सुनकर हम नीयत ये करें, अपनी नीयत को सही कर ले अल्लाह, पहले हमें कुछ मालूम नहीं था, अब मालूम हो रहा है बड़ी उम्र में भी, अल्लाह हम अपनी जिंदगी को बदल लेंगे, इस नीयत से बैठें तो यकीनन कुरान का असर जरूर होगा। इसलिए कि कुरान जितना बड़ा, अल्लाह इतना बड़ा, तो उसका कुरान भी इतना बड़ा, तो उसको समझेंगे तो उसका असर भी दिल पर जरूर होगा। इसलिए अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत यूनुस को शुरू कर रहे हैं। सूरह यूनुस में ये मक्की सूरत है और इसमें 109 आयतें हैं और उसमें 11 रुकू है इस सूरत में। अब पिछली सूरत में और इस सूरत में क्या मुनासिबत है कि सूरह तौबा के बाद इस सूरत को क्यों बयान किया, बात समझ में आ रही है क्यों बयान किया। तो फरमाया पहली सूरत में जैसे तौहीद का जिक्र है, रिसालत नबी की रिसालत का जिक्र था, देखो ना आखिर में लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, اسی طرح اس سورت کے شروع میں بھی توحید کے ساتھ اللہ کے نبی کی رسالت کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے اندر ایک ایسے آدمی کو بھیجا جس کی طرف ہم نے قرآن کی وحی کی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں سورت یوسف میں، سورہ توبہ میں جہاد بالسیف کا، یعنی سورہ تبوک کا واقعہ، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ تلوار کے ساتھ لڑو، وہاں تلوار باب کو اپنی زبان سے سمجھاؤ، زبان سے ان کو دعوت دو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اف یو کینٹ اسٹاپ دیم ٹو ڈوئنگ ایول تھنگ تھرو یور ہینڈ تو پھر اس کو اپنی زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر دل میں تو برا سمجھو کہ یہ جو کام کر رہا ہے بالکل غلط ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو سمجھو تمہارے دل میں صرف نام کا ایمان ہے، حقیقت میں ایمان نہیں ہے. یہ دل میں برا سمجھنا ہی ذالک اضعف الایمان، ایمان میں سب سے کم تر درجہ ہے. اگر برا بھی نہیں سمجھتا تو ایمان ہی کہاں رہا. ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں دونوں صورتوں میں یہ ذکر ہے. بعض علماء فرماتے ہیں پہلی صورت میں تین گروپ کا ذکر کیا، کافر کا، اہل کتاب کا یعنی یہود و نصارہ کا، اور منافقین کا ذکر تھا. اس صورت کے اندر میں مشرکین کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہے اس کو ذکر کیا، پھر ان کا ڈیفنس کیسے کیا اس کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اسلام کو کیسے، اسلام کی دعوت کیسے دی ہے، ان تینوں چیزوں کا ذکر اس سورت یونس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. گویا سورہ یونس میں توحید کا ذکر، شرک کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قصوں کا ذکر، اسی طرح اس میں قیامت کا ذکر، اور سارے انبیاء علیہ السلام کے اوپر حالات کیسے آئے، پھر اس کے بعد پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا، ان کو کیا حکم دیا انبیاء علیہ السلام نے، نہ کرنے پر عذاب کیسے آیا، وہ ساری باتوں کا ذکر اس سورت یونس کے اندر بیان کیا جاتا ہے. خصوصاً فرعون کا اور اس کی قوم کا ذکر کیا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات اس سورت میں دعوت الی القرآن کا ذکر ہے، قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے. اسی لیے اس سورت کو شروع کر رہے ہیں الف لام را، الف لام را. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الف سے اللہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ اللہ، الف لام سے اللہ مراد ہے. اور آگے جو ہے الف سے مراد ہے انا اللہ الرحمن، میں اللہ رحمان ہوں کہ تم پر قرآن کو نازل کیا تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، اس سے مراد انا اللہ را سے رویت مراد ہے کہ میں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوں، الف لام را سے میں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوں. بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، الف لام را سے کوئی خاص بات کی طرف اشارہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم کی اس سورت کے اندر بیان کیا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، فرمایا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. لیکن جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الف لام را یہ متشابہات میں سے ہیں، اللہ اعلم بمرادہی، اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے. چونکہ بعد کے زمانے کے لوگ قرآن کریم کی متشابہات والی آیات میں، مقطعات میں، حروف مقطعات میں تاویل کرنے لگے، ادھر ادھر کی باتیں بیان کرنے لگے، تو پھر علماء فرماتے ہیں اس کی مراد کو تو کون جانتا ہے، اللہ پاک جانتا ہے. جیسے قادیانی لوگ ہیں، چکرالوی لوگ ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں، یہ قرآن کی آیتوں کے میننگ کو، حروف مقطعات کے میننگ کو رونگ رونگ بیان کرنے لگے. جیسا کہ ابھی ایک آدمی نے پاکستان کے اندر ظاہر ہوا، کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ سورہ جن کا کیا مطلب ہے. سورہ جن کا مطلب ہے یہ جن دنیا میں جتنے داڑھی والے ہیں، یہ جنگل میں رہتے تھے اور جنگل میں رہ کر کے وہ جنگلی بن گئے، تو اس اعتبار سے انہی کو بعد میں چل کر جنات کہنے لگے اور انہی کا ذکر سورہ جن میں ہے. پورا ہی معنی بدل دیا گیا. ہمارے بڑھپور میں بھی ایسے کہنے والے موجود ہیں، قرآن کی آیتوں کی الگ الگ میننگ بیان کرنے لگے. تو علماء فرماتے ہیں اللہ اس کے میننگ کو جانتا ہے، کیا مطلب ہے، قیامت میں اللہ اس امت کو بتلائے گا. جو بھی ہو، لیکن قرآن کریم ہم سب کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت ہے. جو بھی مطلب ہو، اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو اتارا تاکہ جو وعدہ ہم نے کیا ہے کہ اللہ ہمارا ایک اللہ ہے، اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن. یہ آیات ہے قرآن کریم کی، حکمت والی ہے. اب اس سورت کو جہاں پوری ہو گئی نا، سورہ یونس، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا قرآن کی تین قسم کی سورتیں ہیں. پہلی شروع سے لے کر یہاں تک، اینڈ آف سورہ یونس تک، یہ طوال ہے. طوال کی کیا معنی ہے؟ لمبی لمبی سورتیں ہیں. اب یہاں سے مثانی، درمیانی قسم کی، میڈیم قسم کی سورتیں یہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ نحل تک، اور سورہ نحل سے لے کر تیسرا نام جو آتا ہے مئین، وہ سورتیں جس میں سو سو آیتیں ہیں، مئین سو سو آیتیں، وہ سورتیں شروع ہوتی ہے. تو یہاں سے گویا تلک آیات الکتاب سورہ یونس سے اللہ پاک، گویا یہاں سے مثانی صورتیں یہاں شروع ہوتی ہے، جو علماء کرام فرماتے ہیں حکمت والی کتاب ہے. اب یہاں حکیم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بعض علماء کرام فرماتے ہیں، یا محشی نے بھی ایک عجیب بات لکھی ہے، حکیم سے مراد جس ایسی محکم جامع، ایسی زبردست کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے حلال کو، حرام کو، اور سارے حدود کو، سارے احکام کو بیان کیا. اب یہ قرآن کی آیتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. عقل سلیم کی فطرت اس کو مانتی ہے کتب قیمہ، یا بعض علماء فرماتے ہیں حکیم سے مراد یہاں حکمت ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر میں بے شمار حکمت والی باتیں، یعنی سمجھنے والوں کے لیے سمجھنے کی باتیں بیان فرمائی ہے. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو قرآن کی سمجھ کی توفیق دیتا ہے، اور اس کے اندر کوئی جہالت کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ساری باتیں کیسی ہیں؟ سچی ہے، پکی ہے، اور عقل اس کو سمجھتی ہے. ایسی حکمت والی باتیں اللہ پاک نے اس کو بیان، اس قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا کافروں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے آدمیوں میں سے ایک مرد کے پاس قرآن کو بھیجا؟ یہ بات کیوں فرمائی؟ نازل ہو، اس کے اوپر کوئی فرشتہ آ جاتا، یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکہ میں ابو جہل، اس کا لقب کیا تھا؟ ابو الحکم، فیصلہ کرنے والا، یا مغیرہ، دولت کا مالک، بہت اس کے پاس جانور، اونٹ اور نہ معلوم کتنی پراپرٹیز تھی، یا تو عبد لیل اور مسعود وغیرہ جو طائف کے سردار تھے، جن کے پاس باغات تھے، انگور کے باغات ہی باغات تھے. ایسے لوگوں کو نبوت ملنے چاہیے تھی،
یا تو ان لوگوں میں یہ شک تھا کہ نبوت ملی ہم ہی میں سے ایک انسان کو جو بالکل غریب ہے، ملنے چاہیے تھی مالداروں کو، ابو جہل کو یا عتبہ کو یا شیبہ کو یا مغیرہ کو یا اس طرح مسعود کو یا عبد اللیل کو ملنے چاہیے تھی، بڑے بڑے سردار پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ گھر ہے نہ کھانا ہے نہ مکان ہے نہ کپڑے ہیں، دوسرے آدمی یعنی اپنے چچا کے یہاں بڑا ہو رہا ہے اور ان کے اوپر حکومت، ان کے اوپر وحی آ گئی، ان کو نبی بنا دیا گیا، یہ تو یتیم ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تو پھر کوئی فرشتہ اترتا اور فرشتہ ہمارے اندر نبی بنتا، تو اللہ نے قرآن میں اس کی بھی وضاحت کر دی، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجْعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے تو مسئلہ وہی آتا کہ ہم نے نبی کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزارو، انہوں نے کیسے نکاح کیا تم نکاح کرو، کیسے شادی کی تم شادی کرو، کیسا وہ کھانا کھاتا ہے تم کھانا کھاؤ، وہ کیسے پانی پیتا ہے اس طرح پانی پیو، کیسے سوتا ہے تم سوو، وہ کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے بازار میں، گھر میں، گھر سے باہر، بچوں میں، نوجوان میں، بوڑھوں میں، اپنوں میں، پرایوں میں، بیوی میں، ہر جگہ کیسے زندگی گزارتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسے تم زندگی گزارو۔ اگر ہم فرشتوں کو اتارتے تو فرشتہ تو گانا بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا، شادی بھی نہیں کرتا، اس کو ٹوائلٹ کی حاجت نہیں، اس کو پیشاب کی حاجت نہیں، ناک صاف کرنے کا پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تو نور ہی نور ہے، تو کیسے تم اسوہ حسنہ ان کی طرح زندگی گزارتے جبکہ تمہارے اندر پیشاب بھی ہے، پخانا بھی ہے، مکان کی ضرورت، بیوی کی ضرورت، اولاد کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، بازار میں جانے کی ضرورت، فرشتے کو یہ کچھ ضرورت نہیں، تو لا محالہ ہم کو فرشتے کو انسان بنانا پڑتا۔ اور پھر اس میں وہی بات آ جاتی پھر کہ یہ تو کھاتا ہے پیتا ہے فرشتہ، بات تو وہی آ جاتی۔ ایسا ہوا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم نے بھیجا۔ فرمایا اوحینا الی رجل منہم، اور وہ بھی مرد ہے، عورت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے لفظ استعمال فرمایا، عورت کبھی نبی نہیں بن سکتی۔ اس سے علماء نے بے شمار مسائل نکالے ہیں، وہ کام جو مردوں کے لیے ہیں وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، حکومت چلانا ان پر نہیں، مزدوری کرنا ان پر نہیں، کھیتی کرنا ان پر نہیں۔ قرآن نے کیا بنا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کا کام تو اپنے گھر میں اولاد کو اور شوہر کے مال کو لک آفٹر کرنا ہے، دوسرا کوئی کام۔ یہ ازواج مطہرات کے لیے کہا جاتا، ورنہ وہ بن جا سکتی تھی سردار، وہ خلافت کر سکتی تھی، حضرت عائشہ کے پاس کتنا نالج تھا، سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن ان کا کام یہ نہیں۔ مردوں کا کام ہے حکومت کرنا، مردوں کا کام نبی بننا، یعنی اللہ جس کو، اور مردوں کا کام ہے کہ جو باہر کے کام، کھیتی کرنا یا اس طریقے سے جمعہ کی نمازیں، عید کی نمازیں، بے شمار مسائل علماء نے اس پر بیان فرمائے۔ رجل انہی میں سے، جیسے پہلے زمانے میں کہتے ہیں ایک عورت نے ہی نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگ اس کی طرف ماشاءاللہ ڈانس کر رہے ہیں، تو عورت کی چاروں طرف ڈانس نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، وہ کیسے نبی ہو سکتی ہے؟ رجل منہم، ہم نے وہی بھیجی انہی میں سے آدمی کی طرف۔ رجل، نور کو نہیں کہا جاتا، رجل کس کو کہا جاتا ہے؟ مرد کو کہا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، وہ اشرف ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے قرآن کریم میں ہر جگہ بیان فرمایا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ پیدا انسان ہوتا ہے، پیدا نور نہیں ہوتا، یاد رکھو، ورنہ پھر وہ کھانا کیسے؟ یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو ٹوائلٹ بھی جاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، سب کچھ۔ نور کے لیے تو کھانا پینا نہیں ہوتا ہے۔ یس، اللہ نے ان کے نور کی شکل پہلے پیدا کی اور وہ نور بنتا ہوا آیا، پھر دنیا میں اللہ پاک نے انسان کی شکل میں نبی کریم، اسی لیے اللہ نے فرمایا تم انہیں بتا دو، قل، صاف ذکر ہے، میرے نبی تم انہیں بتاؤ مکہ والوں کو انما انا بشر، میں کیا ہوں انسان، اتنا بشر ہے، اشرف ال سب سے اعلیٰ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا محمد بشر لا کل بشری بل ہو یاقوت فی الحجری، ہم تو پتھر ہے اور وہ کیا ہے یاقوت ہے، ایسے مثال دی تو رات میں خواب میں آئے کہا تم نے میری عجیب تعریف کی ہے، اللہ نے اس پر تمہاری اور جتنے سننے والے تھے سب کی مغفرت فرما دی، افضل ہے وہ. تو رجل مراد منہم انہی میں سے، کیا مطلب انہی میں سے، انڈیا اور پاکستان سے نہیں، قرآن کو نازل کیا کس میں، بنگالی زبان میں، گجراتی زبان میں، اردو میں، کس میں، عربی میں، تو نبی بھی عرب میں ہی سے تھا اور عربی جاننے والا اور قبر کی زبان بھی عربی، جنت کی زبان بھی عربی، کوئی اور زبان نہیں ہوگی، جیسے کہتے ہیں بھائی ایک بڈھا اور بڈھی یہاں پر آئے، بڈھا اور بڈھی آئے اور کیا کہا، بڈھی کو نہیں جانا بھائی یوکے بڑا اچھا لگا، اور بڈھے کو جانا اچھا نہیں لگا ٹھنڈی میں، تو بہت کہتا چلو 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 چلو، نہیں نہیں یہیں رہنا ہے، تو ایک دن کا کیا کہوں، جا کر بدھی کو کہا یہاں مر جائیں گے نا تو انگلش میں سوال کریں گے منکر نکیر، کس میں سوال کریں گے، اور تمہیں اور مجھے تو انگلش آتا، ہمیں تو گجراتی اور اردو والے اور پنجابی والے، ہم کو تو انگلش آتا، تو پھر نہیں آئے گا تو بہت ڈنڈے پڑیں گے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کس کو، بدھی کو، چلو بھاگو یہاں سے، اپنی زبان والے فرشتے آئیں گے ہمارے پاس، لیکن قبر میں کوئی اپنی زبان والا نہیں آئے گا، آٹومیٹکلی عربی زبان آپ بولنا شروع کرو گے، یہ جنت کی زبان ہے، قبر کی زبان ہے، اللہ پاک نے انہی میں سے آدمی اتارا، انہی میں سے، ان انذر الناس جو لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا، اس لیے کہ سب سے پہلے تو انہی کو مخاطب کرنا تھا نا، ورنہ انہی اردو میں نازل کرتے تو وہ کیا سمجھتے، اس لیے کہ ان کو ناز تھا اپنی عربی پر، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں او اپنے اپنی حکمت پر ناز تھا کہ ہم بڑے طبیب ہیں، یہ بھی دوا یہ بھی دوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر پر ناز تھا، ہم یہ جادو بھی جانتے یہ جادو بھی جانتا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا لکڑی والا، ڈالو سارے جادوگر ختم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ، ہاتھ رکھو کہ سفید والی بیماری بھی ختم، ہاتھ رکھو کہ مردہ بھی زندہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ، انہی میں سے ایسی عربی قرآن عطا فرمایا کہ عرب اس عربی کو جانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ انذر الاقربین سب سے پہلے لوگوں کو ڈرایا، کس کو ڈرانا، اپنے قریب والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو پہلے ڈراؤ، دور اس کو بعد میں، گھر میں اندھیرا، دیا کے نیچے اندھیرا اور دوسری جگہ روشنی دے، ایسا نہیں، پہلے اپنے گھر میں تبلیغ، سب سے پہلے ان انذر الناس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اور یہاں فرمایا لوگوں کو ڈراؤ، وبشر، کس کو ڈرائیں، جو ایمان نہیں لاتے انہیں بتاؤ جہنم کا عذاب کیسا ہے، جہنم کے سانپ کیسے ہیں، جہنم کے داروغہ کیسے ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے قرآن میں پڑھی ہے، کیسا کیسا عذاب ہے مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے، اور کس، وبشر الذین آمنوا، اور مومنین کے لیے بشارت، جو ایمان لائے، آپ نے پڑھا کیسی کیسی جنت ہے اور جنت میں کیسی کیسے درجے ہیں، ان لہم، اللہ خود کہہ رہے ہیں بے شک ان کے لیے سچائی کا مرتبہ ہے، سچائی کا مرتبہ، قدم صدقین سے کیا مراد ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں قدم صدقین سے مراد بہت بلند اور اعلیٰ درجہ ایمان والوں کو اللہ جنت میں عطا فرمائیں گے، علامہ زجاج رحمت اللہ علیہ، علامہ ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قدم صدق سے مراد قدم میں مقدم، جو پہلے گزرا ہے، اسی لیے فرمایا اس سے مراد چھوٹے بچے مراد ہے، جس کے چھوٹے بچے دنیا سے انتقال کر گئے، اس لیے ہم کو دعا کیا دی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا، فرط کے معنی ہم آگے بھیج رہے ہیں، واجعلہ لنا فرطا اجرم وزخرم وجعلہ لنا شافعا مشفع، ہم اس کو ہمارے لیے یہ بچہ کیا بنا دے، ذخیرہ جنت کا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے سے مراد بلوغت سے پہلے، خالی چھوٹے نہیں، پیدائی سے لے کر زندہ پیدا ہوا تب سے لے کر بالغ ہونے سے پہلے پہلے، یہ بچے جس کے بھی انتقال کر گئے ہو، وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کا انتظار کریں گے. احیاء علوم میں تو عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اللہ جبرائیل سے کہیں گے یہ شور کیسا ہے، یہ نوائسز کیسی ہے. فرمایا جس کے بچے پہلے انتقال کر چکے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی انتظار میں شور مچا رہے ہیں. فرمایا جاؤ ان کو کو جنت میں جاؤ جاؤ. تو فرشتے جبرائیل جا کر انہیں کہیں گے جاؤ جنت میں. کہا نہیں، جب تک ماں باپ ہمارے ساتھ آگے آگے ہوں گے. بچے ہوتے ہیں جیسے علامہ ماوردی فرماتے ہیں اس سے مراد بچے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے کہ قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوں گے ایمان والوں کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ ایمان والوں کے لیے آگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کر اللہ سے ایمان والوں سے والوں کی سفارش کریں گے. بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش رو اور مقدم ہوں گے ایمان والوں کو پانی پلانے کے لیے حوض کوثر پر. آگے آگے چلیں گے کہ آؤ تم لوگ، میں پہلے جا کر وہاں پہنچ جاتا ہوں، تم لوگ آؤ گے میں تمہیں حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. بعض علماء فرماتے ہیں ان لہم قدم صدق عند ربہم، نیک اعمال ان کے رب کے پاس ہے، ان کی سچائی، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں ایمان والوں کی، ان کی چیریٹی ساری اللہ کے پاس موجود ہے. بعض علماء فرماتے ہیں ان لہم قدم صدق عند ربہم، اللہ کے پاس ایمان والوں کے نیک اعمال کا اجر بڑا ہے. جتنا آدمی دیکھے گا کتنا بڑا بڑا اجر اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو بشارت دے دو. اللہ پاک ہم سب کو ایمان والوں میں سے بنائیں، موت بھی ایمان پر آئیں. اللہ درس قرآن کی برکت سے ہم سب کو ایمان پر قائم دائم رکھیں اور ایمان پر موت نصیب فرمائیں. لیکن کافروں کو بڑا جلستا کہہ رہے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ کافر کہتے تھے یہ نبی جادوگر ہے. نعوذ باللہ، یا کہتے کوئی کاہن کہتا، فورچن ٹیلر، کوئی میجیشن کہتا تھا. سم پیپل یوز ٹو کال پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم میجیشن، سم پیپل یوز ٹو کال کاہن فورچن ٹیلر، سم پیپل یوز ٹو سے میڈ، یہ دیوانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پاگل تھے، ہی واز ناٹ دیوانہ، ہی واز ناٹ میجیشن، ہی واز ناٹ فورچن ٹیلر، یہ تو اللہ کے سچے اور پکے نبی تھے. اور فرمایا ان ھذا لسا، جیسے وقت ہو گیا چلو، کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اپنے ابو جہل نے، ابو جہل بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی خبر لینے کے لیے گئے، راستے میں جا رہے تھے. ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ کھڈا کھود دیا تھا، بہت بڑا کھڈا کھود دیا تھا کہ گھر کے سامنے، اور ابو جہل ایسے ہی پڑا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ نبی ہر کافر کی بھی خبر لینے آتے ہیں، تو یہ آئیں گے، آئیں گے اور سیدھے کہاں گریں گے؟ اوپر رکھ دیا کچھ کھڈے میں، گر جائیں گے. آئے تو حضرت جبیر صاحب نے فرمایا نہیں، بہت سارے ایسے مواقع جبیر صاحب نے فرمایا یہاں سے ہٹ جاؤ، نبی آؤ ورنہ یہ مسئلہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے ابو جہل کے بالکل گھر کے قریب کے پاس سے، تو یہ تو ہکا پکا اپنے گھر سے نکلا بلانے کے لیے، تو خود گر گیا، خود گرا. اب دیکھا کیسے نکلے، تو اس نے کہا مجھے کوئی نہیں، اس لیے کہ جو بھی آدمی نکالتا تھا تو اس کی رسی کیسی ہو جاتی تھی، چھوٹی ہو جاتی تھی، نکال نہیں سکتے تھے. فرمایا مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، اگر نکال سکتا ہے تو کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا، فرمایا دیکھو مجھے مانو گے نبی، اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ ضرور تم پر لاؤں گا ایمان. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو ہاتھ سے ہی نکال لیا. فرمایا ان ھذا لساحر مبین، مجھے آج پتا چلا کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. بعض علماء فرماتے ان ھذا لساحر مبین، قرآن جو نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی قرآن کو یہ لوگ جادو کہتے تھے کہ یہ قرآن ایسا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جب پڑھتے تھے تو کافر بھی چپ چاپ حرم میں سنتے تھے، ابو بکر صدیق پڑھتے تھے تو کافروں کی لائن لگ جاتی تھی، عمر جیسا اتنا جڑی آدمی جب قرآن کو سنا تو آنکھوں سے آنسو ہو گیا، مجھے بند کر لے جاؤ میں بھی سلام لے آتا ہوں. ان ھذا القرآن، فرمایا یہی قرآن ہے، للذی اقوم، قرآن کہتے ہیں یہی قرآن ہے جس نے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے. وہ کیسے جادو؟ لیکن یہ وہ جادو سمجھتے تھے، ہم کہتے ہیں وہ جادو ہے یہ کہ سارے لوگوں کی زندگی کو کیا ہے، بدلنے والا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، جو سنتا ہے اس کے دل میں اور زیادہ پڑھنے کی. دیکھو نا، ہزار قرآن ختم کر دیے لیکن کبھی بہت آدمی ہوتا نہیں، ایک بک ختم کر دو تو بہت ہو جاتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ختم کرتے جاؤ، کتنے سالوں سے آپ پڑھتے ہیں لیکن کبھی آدمی بہت نہیں ہو. اللہ پاک نے ایسی کشش، ایسا اس کے اندر مکناٹیس رکھا ہے جو جتنا پڑھتا اتنا ہی مزہ آتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جتنا بڑا اس کا کلام بھی اتنا بڑا، یہ کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ آئی بات سمجھ کے اندر؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک ہمیں اس کلام کو سن کر اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. میں تھکا ہوں آج بھی، میں مغرب سے پہلے ہی پہنچا، میں نے کہا چلو تفسیر ہو جائے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی، تفسیر ہو گئی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والی وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ تیرے محبوب قرآن اور جس محبوبی پر کے سجدہ قبول فرما، قرآن کی برکت سے قبول فرما، قرآن کی برکت سے قبول فرما، قرآن کی برکت سے ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما، ہماری اولادوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما. اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما، اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما، برکتی عطا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ تیرے قرآن کو سننے کے لیے، تیرے قرآن کی محبت میں یہ دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، آنے کو قبول فرما، اور ان کی آل اولاد کے لیے اے اللہ یہ قرآن حکمت والا بنا دے، ہم سب کے لیے بنا دے، اولادوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا. الہ العالمین جو محبت کی نگاہوں سے قرآن کو دیکھتے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، جو محبت سے آ کر قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. الہ العالمین جو جہاں جہاں ویب سائٹ کے ذریعے سے سنتے ہیں، اے اللہ سب کے لیے ہدایت کا فیصلے فرما، مغفرت عطا فرما. اے الہ العالمین ہماری آل اولاد کو نیک بنا دے، ایک بنا. اس قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے قرض سے سبک دوسی عطا فرما. اے اللہ آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، قرآن کی تفسیر سننے کا اے اللہ شوق اور جذبہ عطا فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، جو سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ہمارے کہنے کو، سننے والوں کے سننے کو قبول فرما، اس مجلس کو دنیا اور قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین تیرے قرآن کی محبت میں دور سے دوڑتا ہوا میں آیا کہ لوگوں کو سناؤں، اے اللہ جتنی محبت سے آیا ہوں، اے اللہ اس سے کئی گنا محبت ہمارے دلوں میں قرآن کی عطا فرما، اور مغفرت بھی عطا فرما، ہدایت بھی عطا فرما. اے اللہ ہماری والدین کی مغفرت فرما، والدہ بیمار ہے شفا عطا فرما، عافیت نصیب فرما، جن کے والدین حیات عافیت نصیب فرما، دنیا سے جا چکے مغفرت فرما. ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہم نے قرآن حدیث پڑھا ہے، اے اللہ ان کی قبروں میں کروڑا رحمت نازل فرما، حیات ہو ان کو عافیت نصیب فرما. الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اولیاء کرام کے صدقے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم.